اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع دين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا باب طہارت زیر بحث، یعنی پاکی کا بیان. اس میں ہم نے فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کا ایک مخصوص رسالہ تبیان الوضو، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو اور غسل کی باریکیوں کو بیان کیا کہ خصوصی جب تک خیال نہ رکھا جائے تو وہاں پانی نہیں پہنچتا. اور یہ تو آپ نے ہم نے بچپن سے سنا ہوا گا کہ غسل اور وضو میں جو اعضا دھونے چاہیے اس عضو کا کوئی ایک بال برابر بھی حصہ اگر سوکھا رہ گیا تو وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا. اور اس میں کون کون سی احتیاطیں ہیں وہ ہم نے فتاوی رضویہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کی. ہمارا دین اتنا مکمل ہے جیسا فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دین آج ہم نے مکمل کر لیا، اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی کہ جو رہ گئی ہو بیان کرنے سے، یا اس میں ایسے قواعد اور ضوابط رکھ دیے گئے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اس کا حل اہل نظر کتاب و سنت میں تلاش کر لیں. جیسا کہ ہمارے فقہ کی بنیاد یہ دو حدیثیں جو بارہ آپ نے سنی بھی ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ دونوں یمن کے گورنر تھے، ان کو جب گورنری پر بھیجا تو ظاہر ہے کہ فیصلے تو آئیں گے گورنر کے پاس. فرمایا یہ بتاؤ کہ کوئی قضیہ تمہارے پاس آئے تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا پہلے میں قرآن کو دیکھوں گا، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ملا پھر میں حدیث میں تلاش کروں گا. کہا اچھا، وہ مسئلہ اگر حدیث میں نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا جو قرآن اور حدیث سے قریب تر ہو، جس کو اجتہاد کہتے ہیں. یہی فقہ کی بنیاد. دونوں صحابی سے تقریباً اسی طرح کی حدیث مروی. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے آج کل کی بولی ہے، حضور فرماتے اچھا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل قرآن، قرآن کے علاوہ حدیث کو نہیں مانتے، ان کے سوچ کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت سلمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ کہے، حضور فرماتے اچھا اگر وہ قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ وہ کہتے میں دونوں پارٹیوں کو بھگا دوں گا کہ جاؤ اس مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں. اچھا جب فرمایا پھر میں حدیث میں تلاش کروں گا، اور کہ حدیث میں نہ ملے تو میں یہ کہہ دوں گا جاؤ یہ فیصلہ کہیں اور کروا لو، جب حدیث میں موجود ہی نہیں تو میں کیسے فیصلہ کروں. انہوں نے بڑی بنیادی بات کہی، میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا جو حدیث اور قرآن سے قریب تر ہو، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. پر اسی لیے ایسے مسائل کے نکالنے والے کو مجتہد کہتے ہیں. اور مسائل فی المذہب، یہ چار ائمہ ہمارے نزدیک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک. امام مالک کو ماننے والے افریقہ میں بہت زیادہ ہیں جن کو مالکی کہا جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے یہ بھی افریقہ کی سرزمین پر بہت زیادہ ہیں جو اپنے آپ کو حملی کہلاتے ہیں. اور امام شافعی، اب یہ تمام دلائل کو سامنے رکھ کر پوری امت کے اکابر علماء نے, جس میں ائمہ مجتہدین, سب نے یہ طے کر لیا, مسلمانوں کے لیے قانون یہ دیا, اب ان چار ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے, بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. اچھا, یہ بھی جائز نہیں کہ امام شافعی میں اگر سہولت مل رہی ہے تو ان کے دین کو اپنا لیا جائے, اگر امام مالک کی یہاں کوئی سہولت ہو تو اس کو اپنا لیا جائے, پھر تو آدمی نفس کا بندہ ہو جائے گا. ایک قانون کی پابندی کرنی ہے, اور پھر ہم اور آپ کن کی پابندی کرتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, اس لیے ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب حنفی کو جو مقبولیت دی ہے, وہ غور فرمائیے, پوری سلطنت عباسیہ حنفی مذہب پر اس کے قاضی فیصلہ دیتے, اور وہ سلطنت کتنی تھی؟ کوئی کراچی کے برابر تھی, 2 کروڑ کی آبادی, اس میں پورا سعودی عرب, پورا عراق, فارس, اور فارس کا مطلب کیا ہے کہ کوفہ اور بغداد سے لے کر آپ کے تاشقند, سمرقند تک, اور بلکہ سندھ تک, کیونکہ پہلی صدی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو ملتان تک فتح کر لیا, یہاں تک ان کی حکومت تھی, اور تمام قاضی پابند تھے فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کرنے, اور جتنے بادشاہ گزرے ہیں مسلمان ہندوستان میں, افغانستان میں, یہ سب کے سب حنفی تھے. محمود غزنوی یہ بھی حنفی تھا, بلکہ میں نے جب کتاب لکھی امام اعظم ابو حنیفہ تو کئی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ بھی ملا کہ محمود غزنوی خالی حنفی نہیں بلکہ مذہب حنفی پر اس کی 2 کتابیں بھی موجود. شاہ جہاں وہ بھی حنفی تھا, اکبر باوجود کے کہ بڑا گمراہ آدمی تھا مگر مذہب حنفی رکھتا تھا, اکبر کے دور میں بھی اس نے اپنا دین جاری کیا جس کو دین اکبری کہتے ہیں, اس نے اپنے دین کا نام رکھا تھا دین الہی. اس کے زمانے میں تمام قاضی فقہ حنفی کے پابند ہیں. اکبر جیسے گمراہ کے دور میں بھی مسائل کا حل جو ہے وہ فقہ حنفی کی روشنی میں ہوتا, اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے تو کمال کر دیا, 500 علماء کی اسمبلی بنائی, 500 علماء ایک مسئلہ زیر بحث لاتے, 500 علماء اس پہ اتفاق کرتے, تب وہ جا کر کے مسئلہ لکھا جاتا جو فتاوی عالمگیری, اور عرب کی دنیا اسے ہندوستان میں چونکہ مرتب ہوا اس لیے اسے فتاوی ہندیہ کہتی ہے. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے مرتب ہوا تو اس لیے اس کو فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا. فقہ حنفی کی یہ تعزیرات اتنی مکمل ہے, عموماً لوگ دنیا دار اپنے مذاکروں میں کہتے ہیں مولانا یہ جو آپ نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کرتے ہیں کہیں لکھا ہوا ہے نظام مصطفیٰ تعزیرات میں؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں جس نے فتاوی عالمگیری کا مطالعہ کیا ہو کسی مفتی سے پوچھیں, آج اگر اسلامی قانون نافذ ہو جائے اب اسمبلی میں ترتیب دینے میں کتنے سال لگیں گے فقہ حنفی کو تعزیرات؟ آپ فتاوی عالمگیری کو تعزیرات قرار دے دیں, آپ تعزیرات پاکستان مکمل ایک قانون کی کتاب ہے فتاوی عالمگیری, اور 500 علماء اتفاق کر لیں تب وہ مسئلہ لکھا جاتا تھا. ہمارا آپ کا تجربہ یہ ہے کہ 4 مولوی بٹھا لیے جائیں تو کسی مسئلے پہ متفق نہیں ہوں گے, اس کے رائے کچھ اور ہوگی, دوسری کچھ اور ہوگی, کتنا مشکل مسئلہ ہے, سمجھے صاحب؟ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ یہ آیا, ایسی ایک محفل تھی, سانپ آ گیا, ایک نے سانپ کو اٹھا کر دوسرے کی گود میں ڈال دیا, اس نے اٹھا کر اسے کی گود میں ڈال دیا, اب اس طریقے سے سانپ گھومتا رہا اور گھومتے گھومتے آخری میں جس نے ڈالا اس کو اس نے ڈس لیا. اب یوا بھائی تعدیل کس پہ ہونی چاہیے کہ جس نے پہلی مرتبہ سانپ اٹھا کر دوسری کی گود میں ڈالا؟ اتنی بڑی علماء کی محفل تھی, آخری تک طے نہیں ہو پایا کہ تادیب کس کو دی جائے. پھر ایک عالم نے پھر یہ رائے دی, آخری میں جس نے اٹھا کر اپنے برابر والے کی گود میں ڈالا اس پر تادیب ہونی چاہیے, کہ اس لیے کہ اس کے ڈالنے کے بعد سانپ نے ڈسا, چھ آٹھ علماء اگر بیٹھ جائیں تو مسئلے پہ اتفاق نہیں ہوتا، 500 علماء بیٹھ کر کسی مسئلے پر بحث اور آبحث کریں اس کا طے کرنا آسان کام، بہت مشکل کام۔ ان کے آج کل کی زبان میں اسپیکر جس کو کہتے ہیں نا، کہ جب سب کی رائے سن کے پھر اپنی رائے دیتا ہے کہ میری رولنگ یہ ہے، وہ کون تھے؟ ایک بہت بڑے اس زمانے کا عالم دین تھے، حضرت علامہ مولانا ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ۔ یہ پھر فیصلہ سنایا کرتے تھے جو اس زمانے میں ان تمام علماء سے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ فیصلہ سناتے تو تب یہ فقہ کی کتاب تیار ہوئی۔ اور اس کے بعد میں یہ جب تک مغلیہ کا دور جاری رہا، فتاوی عالمگیری جو ہے اس کو بطور قانون اس کتاب کو نافذ کر دیا گیا، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں بھی فتاوی عالمگیری کے مطابق تمام فیصلے سنائے جاتے رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حنفی مذہب ظاہر ہے کہ ابھی بھی اتنی گمراہ کے باوجود سعودی عرب میں ابھی بھی حنفی علماء موجود ہیں، اسی طرح پورا افغانستان یہ سب کے سب حنفی، پورا ہندوستان سوائے چند جگہوں کے، کیرلا، کرناٹک اور کوکن، ان شہروں کے علاوہ پورے ہندوستان میں فقہ حنفی کے ماننے والے اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے۔ یعنی فقہ حنفی کا راج پوری دنیا میں کب تک رہا، اس سے اندازہ لگائیے آپ۔ حیدرآباد دکن ایک آزاد ریاست تھی، جس دن یہاں جناح صاحب کا انتقال ہوا ہے 48 میں، اس کے دوسرے دن ہندوستان نے ایک فوجی ایکشن کے ذریعے سے حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا۔ میں جب گیا دورے پر حیدرآباد کے، ہمارے جو رشتہ دار وکلا تھے وہاں، میں نے قانون کی کتابیں دیکھی تو حیدرآباد دکن کے تمام منصف، وہاں جج کو منصف کہتے، تمام ججوں کی کتابوں کو میں نے جانچا تو کتاب کے پہلے صفحے پر یہ لکھا ہوا تھا، حدود نظامت دکن کے فیصلے فقہ حنفی کے مطابق ہوں گے، نکاح طلاق اور یہ تمام مسائل پر فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ دیتا منصف، اور اس کے علاوہ وہ بادشاہ کی طرف سے قانون وزارت کے طرف پابند تھا کہ جو مسئلہ آئے فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دے گا۔ گویا سن 1948 تک فقہ حنفی ہندوستان میں جاری رہا، اس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ لگائیے۔ اور یہ یوں ہی نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق چند رائے جو لوگوں کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اکابر علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اگر ایک بھی ابو حنیفہ ہوتا تو شاید یہ امت گمراہ نہیں ہوتی، اتنے کارنامے امام اعظم ابو حنیفہ نے سر انجام دیے ہیں کہ 40 علماء کی ایک سرشتہ تھا، ایک بورڈ تھا، جس کو اپنے کتاب میں 40 علماء کے نام دریافت کر کے مختصر ان کے حالات صرف اتنے ملے ہمیں، یہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں وصال ہوا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک اسمبلی تھی، اس میں شاعر بھی تھے اور تفسیر کے جاننے والے بھی تھے، ماہر حدیث، ماہر تفسیر، ان سب کی خدمت میں مسئلہ رکھا جاتا، اور عربی ادب کے ماہرین بھی تھے، اور اس کے بعد فقہ حنفی کی تدوین شروع ہوئی۔ تب جب یہ ترتیب دیا جانے لگا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل و خرد نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جیسے جنگیں ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، اب یہ مسلمان لگتا ہے کہ دنیا کو فتح کر لیں، جب دنیا فتح ہو جائے گی اب یہ بطور قانون ہمارا فقہ جو جاری ہے تو اب اس میں یہ مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا، اگر ایسی صورت آئے تو کیا قانون بنایا جائے۔ جیسے اب تعزیرات پاکستان اٹھا کر دیکھیں، جن جرائم کی ان میں سزا ہے وہ سارے جرائم ہوتے نہیں، حفظ ما تقدم کہ اگر ایسا ہو جائے تو قانون کی کتاب میں کیا ہے، اس لیے بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک آزاد مورخ ہے جو حنفی اور سنی بھی نہیں تھا، شبلی، جس کو انگریزوں نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، اس سے انداز لگا لی کہ انگریز کسی کو شمس العلماء کا خطاب دے تو وہ اپنے ہی کسی آدمی کو دے گا یا ان کا وفادار ہوگا۔ ہمارے آپ کی طرح سنی کو تو کوئی شمس العلماء نہیں کہے گا. اس نے ان نعمان ایک کتاب لکھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر، کہ ایک مورخ کی حیثیت اس نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مسائل ڈکٹیٹ کروائے، اگر یہ صورت پیش آئے تو قاضی کیا فیصلہ دے گا، اگر یہ صورت پیش آئے فیصلہ کیا ہوگا. ان مسائل کی تعداد ہزار دو ہزار نہیں، شبلی کہتا ہے 11.5 لاکھ مسائل امام اعظم نے ڈکٹیٹ کروائے. 11.5 لاکھ، 11 لاکھ سے بھی زائد مسائل امام اعظم نے املا کروائے، اور وہ اب بھی الحمدللہ موجود ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر محنت شاقہ سے فقہ حنفی کو ترتیب دیا گیا. حضرت ابو جعفر طحاوی، طحاوی شریف حدیث کی کتاب ہے جو ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی. امام ابو جعفر طحاوی، اب اندازہ لگائیے، یہ شافعی مذہب تھے، اپنے ماموں سے پڑھتے تھے، تو پڑھائی کے دوران ان کا رجحان فقہ حنفی کی طرف ہو گیا، طحاوی کا، امام طحاوی کا. تو اب کسی مسئلے میں جب بحث ہوتی تو ان کے ماموں امام شافعی کے مذہب کی تائید میں دلائل دیتے، اور حضرت ابو جعفر طحاوی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید میں دلائل دیتے. ایک مرد مسئلہ یہ آ گیا، ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو گیا، ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو گیا، بچہ پیٹ میں. امام شافعی کے نزدیک تو اس کی تدفین ہو جائے، اس کو غسل دینے کے بعد میں کفن پہنا کر قبرستان میں دفن کر دیا جائے، اور امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ پیٹ کاٹ کر بچے کو نکال لیا جائے. حسن اتفاق دیکھیے، ابو جعفر امام طحاوی کا جب جو ہوا وہ یہی کیس ہوا، ان کی والدہ حاملہ تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کے بعد پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا گیا، وہ امام طحاوی بن گیا آگے چل. اب ماموں کی ان سے تکرار ہوئی، ماموں تھے شافعی، تو بھانجے نے یہ کہا بھائی میں تو اس مذہب کی تقلید کروں گا جس نے میری جان بچائی، آپ کے امام نے تو مروا دیا تھا مجھے کہ بھائی حاملہ عورت کو دفن کر دیا جائے، تو آپ کے امام نے تو مروا دیا تھا مجھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، تو میں تو حنفی مذہب اختیار کروں گا. اور حنفی مذہب اختیار کرنے کے بعد وہ اتنے بڑے عالم بنے کہ ان کی پوری دنیا میں طحاوی شریف جو ہے وہ مشہور ہے، اور یہ جو اکابر محدثین ان میں ان کا شمار ہوتا، اور درس نظام بالاستیاب اس کو پڑھایا جاتا تاکہ ہمارے طلبہ حنفی مذہب جو ہے اس کو پڑھ لے. تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ ساری دنیا میں مشہور، بڑی معذرت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ تلخیوں سے بچ جائیں، لیکن اپنے لوگوں کو سمجھانا یہ ہمارے فرائض میں سے. عموماً ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث یا دوسرے حضرات ہم پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ تو وہ نماز نہیں پڑھتے جو حضور علیہ السلام پڑھتے تھے، یہ تو اپنی ایک الگ نماز پڑھتے ہیں، حنفی نماز ہے یہ، محمدی نماز تو نہیں، یہ انہیں سجدہ سہو ہو گیا، کبھی انہیں جاننے کی کوشش ہی نہیں. مثلاً کیا ہے، ہم رفع دین نہیں کرتے، اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ رفع دین کرتے ہیں، امام شافعی کے ماننے والے بھی رفع دین کرتے ہیں، امام شافعی کے ماننے والے جو رفع دین کرتے ہیں ان سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بالکل، اس لیے کہ وہ مذہب ہے، اسے ہم بھی حق مانتے ہیں، وہ اگر رفع دین کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بلکہ ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا کہ ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں شافعی مذہب کا امام اور ہمارا امام نہیں ہو ہمارے مذہب کا، اور وہ اگر ہمارے مسائل کی رعایت کرے تو ہم امام شافعی کے ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اور زندہ ثبوت دیکھیے، آج کراچی میں آپ کے ذہن میں ہی کہیں کہیں شافعی مسجد ہو جہاں شافعی امام ہو، کہیں پوری کراچی میں الا ماشاءاللہ یہ کوکنگ سوسائٹی ہے، یہاں سے آگے جائیں وہاں ایک مسجد شافعی حضرات کی ہے، جہاں کچھ شافعی حضرات وہاں جا کر اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ورنہ جتنے شافعی وہ حنفی ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمیں شافعیت اور حنفیت کا جھگڑا نہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم لوگ وہ نماز نہیں پڑھتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ بات اصل میں درست نہیں ہے. اب ہم اس کی ایک دو باتیں بیان کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ گھڑا ہوا ہے، ہم نے پوری کتابوں کی اسٹڈی کر کے 10 کتابوں سے یہ مسئلہ نکال کر لکھ کر کے رکھا، اور یہ مسئلہ کیا ہے، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ پہنچے تو حرم شریف میں ایک بہت بڑے امام تھے امام اوزاعی، اگر ان کے شاگرد ترقی کرتے تو آج جیسے چار مذہب ہیں تو پانچ مذہب ہوتے، مگر ان کے شاگردوں نے اتنی ترقی نہیں کی کہ جتنے امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے شاگرد جو تھے انہوں نے ترقی کی، تو وہاں حرم شریف میں امام اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ اب دونوں بزرگوں میں تعارف ہوا تو انہوں نے کہا میں ابو حنیفہ، فرما وہ جو کوفے کے رہنے والے، انہوں نے کہا ہاں، فرمایا تو تم لوگ رفعیدین کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کوئی صحیح حدیث اس معاملے میں حضور سے ثابت نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، فرمایا یہ کیسے کہتے ہو کہ ثابت نہیں؟ انہوں نے کہا میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ فرمایا بیان کرو حدیث۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے امام زہری سے سنا، امام زہری فرماتے تھے میں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے سنا، یہ سالم بن عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، ان سے میں نے سنا کہ حضور علیہ السلام رفعیدین کیا کرتے تھے۔ فرما اچھا اپنی حدیث بیان کریں آپ۔ فرما سنو، میں نے حدیث سنی اپنے استاد حضرت امام حماد سے، حضرت امام حماد نے حدیث سنی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم حضرت ابراہیم نخعی کے جو تابعی بھی تھے، انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے اس کو سنا حضرت علقمہ سے، حضرت اسود سے، اور ان دونوں نے سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ حضور علیہ السلام رفعیدین نہیں کرتے، ہاں کب کرتے؟ جب نماز کو شروع کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، بس یہ وہ رفعیدین کرتے، اس کے بعد پوری نماز میں رفعیدین نہیں کرتے۔ امام اوزاعی نے کہا اچھا یہ بتائیے پھر میری حدیث کو، میری حدیث پر آپ کی حدیث کو فوقیت کیسے ہو گئی؟ فرما سنی، فوقیت اس طریقے سے ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر جن سے حضرت سالم نے حدیث بیان کی، وہ اس وقت بچے تھے، اور حضور کے زمانے میں بچے پچھلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے، ایسے آج بھی ہم کہتے ہیں بھائی بچوں کو لائیں تو ذرا خیال رکھیں کہ اپنے ساتھ کھڑا کریں، اتنے چھوٹے بچے نہ ہوں کہ جناب آ جائیں تو کہیں کوئی غلاظت کر دیں مسجد میں تو ساری دریا اور مسجد دھونی پڑ جائے۔ تو اب لوگ اس کا ہمیں الزامی جواب یہ دیتے ہیں بھائی آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ بچوں کو لایا کرو، بھائی ہم لوگ یہ تھوڑی کہتے ہیں بچوں کو لایا کرو تاکہ مسجد میں پیشاب کریں، پوری دریوں کو دھویا جائے، مسجد کو دھویا جائے، سمجھدار بچے ہوں تو مسجد لا تاکہ وہ بھی نمازی بن جائیں، مگر چھوٹے بچوں کو لانے سے اس لیے پرہیز کرو، یا تو نمازی کے سامنے سے دوڑیں گے، نماز خراب کریں گے، لوگ اس طرح متوجہ ہوں گے، توجہ ہٹ جائے گی۔ اس لیے حضور کے زمانے میں جو صغیر سن صحابہ تھے بچے، وہ پیچھے کھڑا ہوا کرتے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہماری روایت میں، وہ جوان تھے اور وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جو حضور کے پیچھے کھڑا ہو وہ حضور کی نماز کو وہ زیادہ جانتا ہے یا جو پچھلی صف میں ہے وہ زیادہ جانتا ہے، اور ہو بھی وہ بچہ؟ فرمایا اس لیے تمہاری حدیث پر میری حدیث کو فوقیت ہے کہ ہماری حدیث میں راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جوان تھے اور وہ پہلی صف میں ہوا کرتے۔ تو جو پہلی صف میں ہے وہ اپنی حضور کی نماز کو زیادہ جانے گا، یا وہ بچہ جو پچھلی صف میں وہ حضور کی نماز کو زیادہ جانے؟ امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ مذاکرہ گھڑا ہوا، تو اس لیے ہم نے اس کے چند حوالے تلاش کر کے اپنے پاس رکھے ہیں کہ کبھی کوئی اگر ہم سے سوال کرے ہم انہیں بتائیں کہ بھائی یہ دیکھیے ان کتابوں میں خود ان کے بہت بڑے امام بھوپالی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بہرحال اس کے ہمارے پاس کافی اور شافی سبک موجود، اس میں ہم آپ کو الجھانا نہیں چاہتے، صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ حنفی نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ حدیث کے مطابق، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کہیں تو یہ کان کی لو تک ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر، اور ناف کے نیچے باندھیں، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا نا یہاں باندھتے ہیں، اگر وہ شافعی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر وہ شافعی، لیکن اپنی اٹکل سے اگر کرتا ہو کہ میں نے حدیث کو سمجھ کر خود عمل کرنا شروع کیا، یہ بھی یاد رکھی آپ، ہمارے یہاں علماء نے اور ائمہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ حدیث پڑھ کر خود مسئلہ نکال لیا جائے، یہ جائز نہیں۔ جن مجتہدین نے حدیثوں کو سامنے رکھ کے مسائل نکالے ان کے ذہن میں تمام حدیث کی اقسام جو ہیں وہ موجود ہوتی، تمام نشیب و فراز سے واقف ہو کر مسئلہ لکھتے، تو ہم میں اتنا علم نہیں ہے کہ ہم حدیث کو دیکھ کر کہیں کہ بھائی ہم نے یہ طے کیا کہ یہ مسئلہ نکالا جائے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی اور آج کی گفتگو تھوڑی سی تلخ بھی ہے، یہ میں پہلے آپ سے عرض کر دوں۔ اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ہمارا صحیح مذہب کیا ہے؟ تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھیں۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی اس حدیث کا تو کہیں بھی ثبوت موجود نہیں، بالکل غلط کہتا ہے۔ آج سے 100 برس کی پرانی چھپی ہوئی ابو داؤد شریف فقیر کے پاس موجود ہے، اس میں کتاب الصلات میں 4 حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت محبوب اس کے راوی، حضور علیہ السلام نے تحریمہ کہی اور اس کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، یہ موجود۔ یہ جب کئی جگہ ہم نے باہر کہا تو اعتراض جب کیا تو ہم نے کیا کیا، اس حدیث کی کتاب کی اسکین کر کے یہ فوٹو کاپی ان کو بھیجی تاکہ ان کے منہ بد ہو جائے کہ مصر کی چھپی ہوئی 100 برس پہلے کی ہمارے پاس ابو داؤد ہے شریف، اس میں یہ حدیثیں موجود ہیں، 4 حدیثیں۔ اب سنیے، آپ مقابلہ اگر ہونا علم کا تو علم سے ہو۔ اب اہل حدیث حضرات نے مقابلے کی کے لیے، ہم سے جیتنے کے لیے کیا اختیار کیا؟ یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی یہاں کی ابو داؤد شریف آپ لائیے، میں مصر کی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کراچی کے اہل حدیث حضرات نے ابو داؤد شریف جو چھاپی ہے اس میں سے یہ 4 حدیثیں نکال دیں جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی تھیں۔ اب کیا ہوگا، 100 برس اگر گزر جائیں گے تو کسی سے کہا جائے گا بھائی یہاں پر ہاتھ باندھنے کی حدیث لاؤ، تو کتاب میں ہی نہیں ہوگی حدیث، تو کہاں سے پیش کریں گے؟ تو حدیث کی کتاب سے حدیث کا نکالنا یہ بہت بڑی بد دیانتی ہے حدیث رسول کے ساتھ۔ کیا آپ حدیث ہی کو سرے سے نکال دیں کتاب میں، تاکہ آئندہ 100 برس کے بعد جب کتاب چھپے تو کہیں ثبوت ہی نہیں ملے ہمیں، تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ جو حنفی نماز ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، اصل سازش یہ۔ مگر اہل علم ہر زمانے میں رہے جو دین کا احیاء اور دین کو زندہ کرتے رہے، تو یہ انشاءاللہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں آپ کو کہ ہم تو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، اچھا، اور ہمارے یہاں یہاں ہاتھ جو ہیں وہ خواتین باندھیں گی، یہاں ہاتھ خواتین باندھتی ہیں، مرد جو ہیں وہ ناف کے نیچے باندھیں۔ خود امام شافعی کا مذہب بھی ناف پہ ہاتھ باندھنا نہیں بلکہ فوق السرہ، یہاں ناف کے اوپر کا مطلب یہ کہ یہاں اوپر باندھ، اور ایک یہ کہ بالکل ناف کے اوپر باندھا جائے، ہمارا یہ کہ ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اور وہ 4 حدیثوں کا ثبوت سیاہ ستہ میں موجود۔ اور بھی ایک ثبوت بتاتا ہوں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جماعت صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑے ہوئے، فرما اے جماعت صحابہ کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے؟ صحابہ نے کہ پڑھ کے بتائیے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کے سامنے نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ تھی رسول اللہ کی نماز، اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ رفع دین کیا جب نماز شروع کی، نماز کے افتتاح کے وقت رفع دین کیا، پھر اس کے بعد پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا، اور فرمایا یہ تھی رسول اللہ کی نماز۔ اب جو ہم نماز پڑھتے ہیں جس میں رفع دین نہیں کرتے، تو بالکل حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ اچھا، مسلم شریف میں حدیث ہے، اب غور فرمائیے، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ دوسری ہے، امام شافعی کہتے نہیں یہ دونوں حدیثیں ایک، یوں اختلاف پیدا۔ کتاب الصلات مسلم میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلات والسلام تشریف لائے اور صحابہ کو دیکھا کہ نماز سے خروج، نماز سے نکلنا یہ بھی نماز کے فرائض میں، تو کیسے نکلا جائے نماز سے؟ ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ لفظ کہنا واجب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسری طرف کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم نہیں بلکہ السلام علیکم، یہ واجب، اس سے نماز سے خروج یعنی نماز سے نکل گئے۔ تو حضور تشریف جب لائے تو صحابہ کو دیکھا کہ وہ التحیات کے وقت میں نماز سے خروج کے وقت رفع دین کر رہے تھے، اس طرح ہاتھ ہلا رہے۔ حضور علیہ الصلات والسلام نے فرمایا یہ کیا گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نماز سکون سے پڑھا کرو۔ ہمارے امام کہتے ہیں کہ اگر 5000 حدیثیں میں رفع دین کی آپ لے آئیں، لیکن جب حضور نے یہ فرمایا وہ تمام حدیثیں منسوخ ہو گئیں جس میں رفع دین کے لیے کہا گیا۔ حضور نے فرمایا یہ ایک شمس قبیلہ تھا جو گھوڑے پالتا تھا، فرمائے شمس قبیلے کے گھوڑوں کے طریقے سے تم ہاتھ ہلا رہا. اس لیے امام نسائی نے اس حدیث کو نماز سکون سے پڑھنے کے باب میں بیان کیا, اور امام مسلم نے کتاب و صلات میں بیان کیا. تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. شیعہ حضرات کے یہاں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ جب وہ نماز سے نکلتے ہیں تو اس طریقے سے 6-8 مرتبہ رفع دین کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نماز سے نکلتے ہیں. ہمارے نزدیک کیا ہے, رفع دین خروج صلات کے وقت نہیں, بلکہ جب نماز سے ہم نکلیں گے تو اس طرح نکلیں گے, دہنی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز کا ہمارے یہاں خروج ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, ہمارے یہاں ادھر کندھے کو دیکھنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مانو کہ ہم نے دیکھا کہ بالکل جھانک کر کیسے دیکھتے ہیں کہ آخری نمازی کہاں, اس کو دیکھ کر کے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسری طرف بھی آخری تک جھانکتے ہیں, بلکہ کندھوں پر نظر رکھی جائے. یہ ہماری یہاں نماز کا خروج ہے. حضور نے رفع دین کر کے خروج کرنے سے منع کیا. اب امام شافعی جو پہلے والی روایت ہے جس میں رفع دین, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث الگ ہے, اور ہمارے امام کہتے ہیں یہ دونوں حدیثیں ایک. حضور علیہ السلام نے رفع دین کرنے سے منع فرما دیا. اب کیا ہوا, رفع دین منع ہو گیا. اچھا, اب یہ حدیثوں میں ایک اور ہے جھگڑا, وہ یہ ہے یعنی جو لوگ کرتے ہیں ہم سے. حضور علیہ السلام نے فرما بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ جس نماز میں امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات. امام اگر قرات کرے تو مقتدی کان لگا کر سنے گا, اور یہ بھی صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, کسی صحابی نے پیچھے سے تلاوت کی تو حضور علیہ السلام تک ان کی تلاوت پہنچ گئی. تو نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا یہ کون تھا جو میرے ساتھ تلاوت کر رہا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں تلاوت کر رہا تھا, فرمایا میں نے دیکھا کہ نماز میں کون گڑبڑا رہا. فرمایا سنو, جب امام قرات کرے تو کان لگا کر کے سنو, امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا. ہاں, تسبیحات التحیات دعائے قنوت یہ تو پڑھے گا, مگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اچھا, اب جو حدیثوں میں ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, ہم نے ایک مناظرے میں ایک اہل حدیث سے کہا یہ لکھ کے دو, کیا ہے رفع دین تمہارے نزدیک, کیا ہے فرض ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا؟ جو بیان کرتے ہیں کتابوں میں وہ یہ ہے کہ فرض سے کم نہیں ان کے یہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا. ہم نے کہا لکھ دو, لکھ کے دے دیا ان. اچھا, اب میں نے کہا ایک سورت ہم بتاتے ہیں, تم جواب دو. امام ہو رکوع میں اور مقتدی آیا, یہ بات تو امام صاحب نے ایک دن جمعے کی تقریر میں بھی کہی اور ہم نے اپنے درس میں بھی یہ بات کہی, جب امام رکوع میں ہو, کوئی آدمی رکوع میں شامل ہو جائے تو اسے رکعت مل جائے گی, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے, پہلے تو نیت کرے اور اللہ اکبر کہہ کر کچھ دیر کے لیے ہاتھ چھوڑ دے, کہ باندھنے کا تو وقت ہے, کچھ دیر قیام کرے, کہ اس لیے کہ قیام فرض ہے. اس کے بعد اب دوسری تکبیر کہے اللہ اکبر, اور اس کے بعد رکوع میں ملے. اب اس کے بعد اس طریقے سے کوئی شامل ہو تو اسے رکعت مل جائے گی. عموماً اس کی ذرا تصحیح کر لیں, جب امام کو ہم یا جماعت کو دیکھتے ہیں رکوع میں, سیدھے چاہے اللہ اکبر رکوع میں پہنچ گئے, تو اب کیا ہوا کہ قیام نہیں کیا ہم نے, کچھ ایک تسبیح کے مانند کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر, ہاتھ نہ بھی باندھیں چھوڑ دیں, اب دوسری تکبیر کہہ کر کے آپ رکوع میں جائیں تو رکعت مل گئی. جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں کیا ہے کہ امام اگر رکوع میں ہو اور رکوع میں شامل ہو جائیں تو رکعت مل جاتی؟ انہوں نے کہا مل جاتی. میں نے کہا آپ نے تو لکھ کر دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, اس نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں, تو رکعت کیسے ملی اسے؟ اس نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں, اس کا مطلب کہ آپ کے یہاں فرض اگر ترک ہو جائے تو نماز کامل ہو جاتی. ظاہر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو وہ سورہ فاتحہ کو فرض سے کم درجہ نہیں دیتے. اب ہمارے امام کا مذہب سنیے کیا ہے. میں کہتا ہوں اب 100,000 حدیثیں لے آئیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, لیکن اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے حدیثوں کی روشنی میں, بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کامل نہیں ہوتی. کون سی نماز؟ جو آپ اپنی نماز پڑھیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, یا امام نماز پڑھائے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، بلکہ ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت کا پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی ایک آیت بھی امام سے چھوٹ جائے سجدے سہو سے نماز ہوگی، ورنہ نماز جو ہے وہ ناقص رہ جائے گی. جان کر اگر کوئی چھوڑے تو اس کے لیے سجدے سہو نہیں ہے، اس کے لیے امام کو نماز لوٹانی پڑے گی اگر جان کر کے اس نے چھوڑی. اچھا اب سنیے، کوئی 100 آدمی امام اعظم سے مناظرہ کرنے آ گئے کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اگر چھوڑ دی جائے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور آپ کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات. اب ایک آدمی سے اگر 100 آدمی بات کریں تو کیا ہوگا؟ ایک وہاں سے بولے گا، ایک یہاں سے بولے گا، یہاں سے بولے گا، مچھی مارکیٹ ہو جائے گی. جب چینچے میں شروع ہوئی تو امام صاحب نے بڑی متانت کے ساتھ کہا کہ بھائی دیکھو میں ہوں ایک آدمی، تم ہو 200، تو 200 کا جواب میں کیسے دے سکوں گا؟ تم میں سے ایسا کرو کہ ایک آدمی چن لو جو سب سے بڑا عالم، وہ آ جائے، وہ مجھ سے بات کر لے. انہوں نے کہا بھائی امام صاحب صحیح کہتے ہیں. انہوں نے کیا اپنی جماعت میں سے ایک جو بہت بڑا فاضل تھا اسے چن لیا، اور چننے کے بعد کہا کہ یہ آپ سے بات کرے گا. امام صاحب نے بات پکی فرمائی، یہ بتاؤ اگر یہ شکست کھا گیا تم سب کی شکست؟ انہوں نے کہا ٹھیک، ہم سب اپنی شکست مان لیں گے. کہا اچھا یہ طے کر لیا تم، اس کا بولنا تمہارا بولنا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ ہم نے طے کر لیا، اور میں کیا کہتا ہوں بھائی، ہم بھی تو نمازیں مل کے ایک امام مقرر کر لیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کی قرآن ہماری قرآن، میں بھی تو یہی کہتا ہوں جو تم نے طے کیا. سارے حضرات چپ چاپ سے واپس چلے گئے، بولا یہ امام ابو حنیفہ صحیح تو کہتے ہیں. تو اس طریقے سے سب کو امام صاحب نے ایک ہی گیند میں ناک آؤٹ کر دیا. اچھا دوسری دلیل سنی امام صاحب کی، امام قرات کر رہا اور اس کے پیچھے آپ قرات کریں تو یہ قرآن کے بھی خلاف. ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیا جاؤ. اگر 5000 حدیثیں بھی ہوں تو اس آیت نے 5000 حدیثوں کو منسوخ کر دیا. امام جب قرات کرے تو مقتدی کان لگا کر کے سنیں اور خاموش رہے. جو قرآن خانی ہوتی ہمارے یہاں، اس میں بھی ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ حافظ صاحب کو اسپیکر کے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور سب پارا تلاوت کرتے ہیں. قرآن خانی ہو رہی ہے تو پارا تلاوت کرتے ہیں. جب امام تلاوت کر رہا ہے اور اسپیکر سے آواز آ رہی، اب آپ تلاوت تو نہیں کر سکتے، اب تو آپ خاموش رہیں اور تلاوت کو سنیں. ایسی قرآن خانی جس میں سب تلاوت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سنی جا رہی اور کوئی سن نہیں رہا، تو اس کو علماء نے سخت ناجائز لکھا، بلکہ بعض علماء نے تو اس کو حرام لکھا کہ ایک تلاوت کرے باقی سب سنیں. تو اب کیا ہوا، ہم نے امام کو مقرر کر دیا، اب اس کی قرآت ہماری قرآت. وہ جب تلاوت کرے تو ہم سب کیا کریں گے؟ سنیں گے، ہم تلاوت نہیں کریں گے. تو اس آیت نے ان تمام حدیثوں کو منسوخ کر دیا کہ امام اگر قرآت کرے تو آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں. تو امام اعظم کی دلیل کتنی مضبوط، آپ حدیث پیش کر رہے ہیں، امام اعظم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، تو کس کو مانیں؟ اب یہ آپ خود فیصلہ کر لی. تو ہماری نماز حدیثوں کے مطابق ہے، یہ خود ساختہ نماز نہیں ہے. یہ آپ غور سے اس مسئلے کو یاد رکھیے آپ. ہاں تو کیا ہوا، حضور نے رفع دین کیا، کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی کہ رفع دین منسوخ ہو گیا، مگر امام شافعی کا مذہب چونکہ رفع دین ہے اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. بلکہ میں نے درس کیا، اگر ہمارا امام نہیں ہوا اور ہمارے مذہب کی رعایت کرے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، رفع دین نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو ہماری نماز حدیث کے مطابق ہے. یہ نہیں سمجھیں آپ کہ ہم حدیث کے خلاف کوئی نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس پر ہم نے ایک پوری کتاب لکھی ہے بڑے حوالوں سے جو یہاں موجود ہے، رسول خدا کی نماز، ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ کن کن حدیثوں سے ثابت، اور خواتین کی نماز میں مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے، اس کو بھی ہم نے بیان کیا. تو وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، کتاب جن حضرات کو شوق. وہ تو ہماری نماز حدیث کے مطابق ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے. ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی، فرمائے یہ امام شافعی رفع دین کرتے ہیں، امام اعظم رفع دین نہیں کرتے، مالکی حضرات جو ہیں وہ ہاتھ باندھتے ہیں، اور مالکیوں کا ایک مذہب یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اچھا یہ امام مالک کے مقلد جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم نے تلاش کیا, ہمیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی کوئی حدیث ملی. ایک تب میں عمرہ شریف پر حاضر ہوا تو حرم شریف میں ایک بڑے جبہ قبا پہنے کا عالم دین کو دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے تھے, تو میں وہاں بیٹھ گیا, ان کا انتظار کیا میں نے. جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ کہنے لگے ہم امام مالک کے پیروکار. میں نے کہا دیکھیے میں حنفی ہوں, آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا, صرف میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے طالب علم کی حیثیت سے کوئی حدیث آپ کو یاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی؟ وہ فرض امام مالک کا مذہب ہے. میں نے کہا اس سے ہم انکار نہیں کر رہے, میں کوئی حدیث بتائیے کہ حضور نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی. انہوں نے بڑی شاندار بات کہ میں ان کو عالم دین سے میں نے کہا دو چار حدیثیں بیان کریں, کوئی بخاری کی, کوئی مسلم کی, کوئی ابو داؤد شریف. انہوں نے بڑی شاندار بات کہی. انہوں نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا دیکھیے صاحب یہ اختلاف ہے کہ ہاتھ یہاں باندھے جائیں, یہاں باندھے جائیں, یا چھوڑے جائیں, یا یہاں باندھے جائیں. ہم نے سوچا کہیں بھی نہیں باندھے جائیں, ہاتھ ہی کو چھوڑ دیا جائے. ہم نے سمجھا اب عالم دین ہے کوئی پختہ دلیل بیان کریں گے, تو یہ دلیل انہوں نے بیان کی. کبھی ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے نا, یہاں باندھے یہاں باندھے, اس کا ہاتھ چھوڑ. چل پھر خود جو مدرسین ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام مالک کے مذہب میں ایک سمجھنے میں یہ بہت بڑی دشواری یہ ہے کہ یہ جاننا کہ امام مالک کا قدیمی مذہب کیا ہے اور آخری میں ان کا فتویٰ کیا تھا, یہ مدرسین کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی کا باعث. یہ پتہ نہیں لگتا کہ ان کا پہلا فتویٰ کیا تھا اور بعد کا فتویٰ کیا تھا. بعض کہتے ہیں پہلے ان کا فتویٰ یہ تھا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھی جائے, پھر بعد میں وہ بھی امام شافعی کے مذہب پر یہاں ہاتھ باندھنے کا فتویٰ دیتے. حقیقت حال اللہ بہتر جانے, پر ہمیں حدیث نہیں ملی. یہاں جو علماء بیٹھے انہیں کوئی حدیث ملے تو مجھے ضرور بیان کیجیے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. تو انہوں نے یہ جواب دیا, کوئی پختہ بات انہوں نے بھی نہیں کہی. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ کوئی یہاں ہاتھ باندھے یا یہاں باندھے یہاں باندھے. حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو حضرت علامہ مولانا عبد الحمید خان جو پیرس میں رہتے تھے, جو صفحے اول کے موقف تھے, انہوں نے ایک جگہ اس کو لکھا بھی. انہوں نے کہا میں مجھے اپنے استاد کی بات یاد ہے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے کہ کہیں یہاں ہاتھ باندھے جائیں, یہاں ہاتھ باندھے جائیں, یہاں باندھے جائیں. انہوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ کا یہ مذہب ہے, اس میں خوبی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا. اس لیے چار مذہب ہوئے, کوئی یہاں ہاتھ باندھے یہاں ہاتھ باندھے, یہ ہے تو صحیح حضور علیہ السلام کی ادا, تاکہ یہ ادائیں جو ہیں وہ قیامت تک زندہ رہیں. ان چاروں مذہب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی ہر ادا پسند ہے. حضور نے یہاں ہاتھ باندھے تو ہم یہاں ہاتھ باندھتے, اور امام شافعی یہاں ہاتھ باندھنے کا فتویٰ دیتے ہیں تو یہاں اگر حضور علیہ السلام نے باندھے ہوا چلے وہ ادا بھی جو ہے حضور علیہ السلام کے زندہ رہے. اگر کبھی حضور نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہو تو امام مالک کے مذہب کے ذریعے سے یہ ادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ. لیکن ہم تو صرف اس کے جواب دے ہیں, جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ حدیث کے مطابق ہے. کو ہمیں یہ نہ سمجھے کہ حدیث کے خلاف ہم یہ کرتے نہیں, بلکہ اس کے دلائل ہماری حنفی کتاب میں, ہدایہ شریف میں, طحاوی شریف میں اس کے پورے دلائل موجود ہیں کہ حنفیوں کی یہ نماز یا یہ مسئلہ کہاں کہاں سے ثابت ہے. یہ ساری کتابوں میں الحمدللہ مسائل موجود ہیں. الحمدللہ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد امام دین جود والکرم وعلیہ بارک وسلم. یہ ابھی دوران تقریر یہ میسیج آیا کہ انٹرنیٹ پہ جو کئی جگہ تقریر سنی جا رہی ہے دنیا میں, تو دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے, اور ان سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ جب یہ درس ہو تو اپنے احباب کو بلا لیا کریں کسی کمرے میں تاکہ سب یہ سنیں. آئندہ کا جو ہمارا درس ہوگا یا تقریر وہ بڑی اہم, اگر کسی نے نہیں سنی تو آپ جب سن لیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ تقریر جو نہیں سنے گا زندگی بھر پچھتائے گا. اس لیے جہاں جہاں سنی جاتی ہے ان کو چاہیے کہ اپنے احباب کو جمع کر لیں. اس کا عنوان ہوگا طب نبوی, وہ طب جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے اسے ہم آئندہ اتوار کو بیان کریں گے. وہ میں اس کے محرکات بتا دوں کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ لگ جائے, اور آپ اپنے اپنے احباب کو اس میں ضرور بلائیے. ایک مرتبہ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا دنیا بھر کے اسکالر آئے، اس کا عنوان یہ تھا کہ تعویذ اور قرآن مجید فرقان ہمیں پڑھ کر اگر بیمار پر دم کیا جائے کیا یہ طریقے علاج ہے؟ وہ کراچی میں اس لائن کا کوئی اسکالر تلاش کرتے رہے مگر انہیں پوری کراچی میں کوئی نہیں ملا، وہ امجدیہ آئے۔ تو میں نے کہا بڑی عجیب بات ہو، اتنا بڑا ادارہ ہم بھی اگر منع کر دیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، ہمیں منظور۔ تاریخ بتا دیا، وقت بتا دیا انہوں نے، ہم وہاں پہنچ گئے اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ کسی پر دم کرنا قرآن کی آیت پڑھ کر یا تعویذ، یہ بھی طریقے علاج ہے۔ اس کو ہم نے اپنے دلائل سے ثابت کیا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ان سے ہم نے اپنی سی ڈی مانگی کہ بھائی تقریر کی ہمیں سی ڈی دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہماری ملکیت، جو باتیں آپ نے کہی یہ ہم اپنے یہاں اس پر غور اور فکر کریں گے، ہمارے جو ماہرین، اس کا ریکارڈ ملا نہیں۔ تو پھر ہم نے اس ریکارڈ کو محفوظ کرنے یہ کیا، اپنے یہاں میمن مسجد مسلم الد گارڈن میں 2 جمعے اس پر تقریر کر دی تاکہ وہ تقریر محفوظ ہو جائے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار کو درس میں اپنے وہ تقریر کریں گے، اور وہ زندگی بھر انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ دے گی کہ خود آپ محسوس فرمائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اسے ہم آئندہ انشاءاللہ اتوار کو بیان کریں گے، اور اس کا عنوان ہوگا طب نبوی، حضور علیہ السلام سے طب کی کون کون سی باتیں ثابت، اسے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ہمیں کافی ٹائم ہو گیا، 50 منٹ سے تجاوز کر گیا وقت، ہمیں یہ فکر رہتی کہیں زیادہ وقت ہو جائے تو آج کہیں بیزار نہ آ جائیں، پتہ چلے کہ آئندہ یہ ہے۔ آئندہ ایسا نہ ہو کہ امام مسلم کی طرح ہم ہی مسلح پہ موجود رہیں، باقی پیچھے کے سب لوگ غائب ہو جائیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ وقت مناسب پر اس کو ختم کر دیا جائے۔ دعا کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جو کا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی جو حضرات ہمارے درس کو سن رہے ہیں، اللہ تعالی ان سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے احباب کی مغفرت فرما۔ الہی تمام ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہماری اس کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، قتل و غارت کا بازار جو ہمارے یہاں گرم ہے، الہی سے چین سکون تمانیت میں بدل دے۔ تمام اہل محفل جو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائیں، مولا سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔